السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چلیے جی پیج نمبر 189 تدوین حدیث اور اس کی تاریخ کمپائلیشن آف حدیث اینڈ اٹس ہسٹری. تو تدوین سے مراد کیا ہے؟ یہاں بڑی غلطی ہوئی ہے عربی زبان میں, محدثین نے اس کے لیے دونا کے الفاظ بولے ہیں, اول من دون الحدیث. تو تدوین کا جو لفظ ہے اس کو انہوں نے لے کے نا بڑا معنی جو ہے نا اس کا بڑا تحریف کر دیا ہے, بدل دیا ہے, اور جس سے بڑی کنفیوژن مسلمانوں میں اور خاص طور پر ہمارا جو انگریزی پڑھنے والا طبقہ ہے وہ بڑا متاثر ہو کے حدیث سے بدزن ہوا ہے. تو پہلے تو تدوین کا لفظ جو ہے نا دونا یدون و تدوین باب تفعیل ہے, تو دونا کے الفاظ محدثین نے استعمال کیے تو اس سے غلط فہمی ہوئی ہے, پہلے اس کی وضاحت ہم کرتے ہیں. امام زہری کے بارے میں علماء حدیث کہتے ہیں کہ اول من دون العلم ابن الشہاب الزہری, کہ سب سے پہلے جس نے علم حدیث کو جمع کیا تدوین کی وہ مشہور تابعی امام ابن شہاب الزہری تھے. اب اس عبارت کے لفظ دونا سے مستشرقین نے یہ غلط فہمی پھیلائی. مستشرق اورینٹلسٹ کو کہتے ہیں. یہ مستشرق مشرق سے ہے یا شرق سے ہے, یعنی مغرب کا بیٹھا ہوا آدمی وہ مشرق کے کلچر کو, اس کی تہذیب کو, اس کے مذہب کو, اس کے دین کو ڈسکس کرے اور اپنی تحقیق سے اس پہ کوئی آرٹیکل یا کتاب لکھے, اس کو کہتے ہیں مستشرق. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے انگلش میں ان کا نام رکھا گیا اورینٹلسٹ. اورینٹلسٹ تو اورینٹل کالج بھی بناتے یہ, پھر اورینٹل اسٹڈیز بھی کرواتے. لندن کی یونیورسٹی جو ہے اس میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے یا اسکول ہے جس کا نام انہوں نے یہ رکھا ہے اورینٹل اسٹڈیز, سواز اس کو کہتے ہیں, ایس او اے ایس, اسکول آف افریقن اینڈ اورینٹل اسٹڈیز, سواز, اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز. کافی انہوں نے کام کیا وہاں اور وہیں سے یہ سارے استشراق جو ہے وہاں سے نکلا. تو انہوں نے, مستشرقین نے بڑی غلط فہمی پھیلائی کہ احادیث کو ابن شہاب الزہری نے خود تصنیف کیا. خود تصنیف کیا مطلب سمجھ رہی نا, یعنی خود گھڑا. حالانکہ یہ لفظ عربوں کے ہاں قدیم سے یعنی شروع سے اسی معنی میں جانا بوجھا تھا جو علماء نے دونا کہہ کر لیا. یوں یہ غلط فہمی پھیلا دی گئی کہ احادیث کو اس طرح تصنیف کیا گیا ہے جس طرح صدیوں بعد میز کو ہلا کر گوسپل رائٹرز نے اپنے اندازے سے انجیل لکھی. وہ کس طرح کہ جو رائٹرز تھے انجیل کے وہ اپنے اپنے ہانہ اپنی اپنی انجیل کو لکھ کے بنا چکے تھے. تو اس وقت سکرول ہوتے تھے تو اسی کو وہ کھولتے تھے پڑھتے جاتے تھے, کھولتے تھے چرچ میں پڑھتے جاتے تھے. اب وہ اتنا سارا میٹیریل ہو گیا کہ وہ پریشان ہو گئے کہ کس کو ہم سچ کہیں کہ کس کو جھوٹ کہیں, کس کو مانیں اور کس کو نہ مانیں, کیونکہ کرسچینٹی میں یہ بات عام ہو گئی کہ اتنا سارا لٹریچر ہم کیسے پڑھیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ کیتھیڈرل نے انہیں کہا کہ جس کے پاس بھی جو لٹریچر ہے بائبل کا جو لکھا ہوا وہ لے آئے. تو وہ لائے تو اتنا ڈھیروں تھا کہ وہ سنبھال ہی نہ سکے اس کو. وہ کہیں اگر ہم اس کو لکھتے ہیں تو یہ تو والیومز میں بنتے ہیں. آخر چرچ کے جو بڑے ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اب حل کیا نکالیں. حل یہ نکالا کہ ایک بڑی میز بناتے ہیں, اس بڑی میز پہ یہ سارا لٹریچر رکھ دیتے ہیں, اسکرول اوپر رکھ دیتے ہیں, اور رکھنے کے بعد پھر جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کیا کریں کہ میز کے چاروں پاؤں کو پکڑ کے نا اس کو زور سے ہلائیں. تو ہلانے سے جو اسکرول نیچے گر جائیں گے ہم ان کو ضائع کر دیں گے, اور جو اوپر رہیں گے اس سے ہم انجیل بنا لیں گے. تو انجیل اس طرح لکھی گئی ہے, سمجھ رہی ہیں؟ تو انجیل آج کل جو ہے وہ اسی طرح لکھی گئی ہے. تو یہ گاسپل رائٹرز جو تھے انہوں نے اپنے اندازے سے انجیل لکھ دی کہ یہی صحیح اور آنکھ ہیں, باقی انہوں نے ضائع کر دیا. تو ظاہر ہے لفظ تدوین کا یہ غلط مفہوم ہے. غلط بیانی اور تحریف تو اہل کتاب کا خاصہ ہے. یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ وعن مواضعہ, دو طرح کے اندازے ہیں ان کے. یہ انہی کی کرم فرمائی ہے کہ اپنی میراث پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد یہاں اسلامک لٹریچر میں بھی انہوں نے نقب لگانے کی کوشش کی مگر ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب بھی گھات میں ہے. علماء حدیث نے لفظ تصنیف اور لفظ تدوین کا لغوی معنی اور مفہوم یہ پیش کیا ہے. وہ کہتے ہیں تصنیف جو ہے، جیسے مثلا قرآن مجید کے بارے میں کوئی ہم سے سوال کرے کہ قرآن مجید کا مصنف کون ہے، بتائیے اس کا کیا جواب ہے؟ یہ کلام اللہ ہے، یہ مصنف نہیں ہوتا اس کا. پہلے تو بات ہی غلط ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہر کتاب کی طرح ہم مسلمانوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کا آتھر کون ہے، تو یہ سوال ہی غلط ہے، ٹھیک ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی یہی کچھ ہوا ہے. تو تصنیف عربی زبان میں ایک کو دوسرے سے جدا کرنے کو کہتے ہیں. پھر اس کاوش کو بھی، محنت کو بھی تصنیف کہتے ہیں جس میں مؤلف ارد گرد سے معلومات لے اور پھر انہیں اپنے الفاظ میں ڈھال کر جمع کر لے اور کتاب بنا کے پیش کر دے، کہتے ہیں یہ تصنیف ہے. انگریزی میں اس کا معنی ٹو کمپوز، ٹو فورج اے لائف، یعنی جھوٹ گھڑنا بھی ہے اور کمپوز کرنا بھی ہے تصنیف کا، ٹھیک ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں تصنیف کا معنی، دیکھیں انگریزی زبان میں آپ کو جب دونوں مفہوم ملیں گے تو وہ غلط مفہوم اس میں ڈال دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ زہری نے سب سے پہلے جھوٹ گھڑا اور احادیث لکھ دی. اول من دون العلم ابن شہاب الزہری، یہ معنی وہ کرتے ہیں. جبکہ یہاں مطلب کیا ہے کہ تصنیف کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ارد گرد سے معلومات لے کے اس کو جمع کر کے ترتیب دے کے ایک بندہ کو کتاب یا آرٹیکل بنا کے پیش کر دے، تو کہتے ہیں یہ اس کی تصنیف ہے. پھر تدوین جو ہے نا، اس کا مطلب ہے ترتیب دینا. دیوان بھی اسی سے ہے، جس کا معنی ہے کتب، اشعار اور قصائد کا مرتب مجموعہ یا جمع شدہ. عرب کہتے ہیں دونہ ای جمعہ، اس نے معلومات کو جمع اور ترتیب دے دی. اس میں جامع کے اپنے الفاظ نہیں ہوتے، یعنی جمع کرنے والا جو ہوتا ہے نا اس کے اپنے الفاظ نہیں ہوتے، اس نے میٹیریل کو لیا ہوتا ہے، اس کو جمع کرتا ہے اور ارینج کر دیتا ہے، بس اس کو کہتے ہیں تدوین. اب آپ ہر کتاب کو دیکھیں، سنن کی یا صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی، اس میں صرف محدثین نے کیا کیا، احادیث کو جمع کیا ہے اور ترتیب دے دی ہے. کتاب الصلاح نماز سے ریلیٹڈ جو احادیث ہیں اس میں ہیں، زکوٰۃ سے جو ہیں اس میں ہیں، اور اسی طرح دوسرے مسائل میں اس میں، بس یہ ترتیب ہے ان کی، اس کو کہتے ہیں تدوین. انگریزی میں اس کا معنی ہے ٹو میک اے سلیکشن آف ورک یا کلیکشن، اس کا معنی ہے یعنی ترتیب دینا اور رجسٹر تیار کرنا ہے. تابعین نے صحابہ کرام کے لکھے مسودات حدیثیہ کو حاصل کیا، یعنی جو ان کے لکھا ہوا میٹیریل تھا تو اس کو حاصل کیا اگلی نسل تابعین نے، اور دیگر صحابہ سے سنی احادیث کا ان میں اضافہ کر کے ترتیب دے دی. مثلا میرے والد صحابی تھے، میں نے ان سے جو ان کا ریٹن میٹیریل تھا وہ لے لیا، پھر اسی طرح جو دوسرے صحابہ ہیں میں نے ان سے احادیث بھی سن لی. بول سن کے میں نے کیا کیا کہ اسی میٹیریل میں کیا کیا، ان کو مرتب کر دیا کہ یہ زکات کی حدیث ہے تو اس کو زکات میں ڈال دوں، یہ نماز کیے تو اس کو نماز میں، یہ حج کیے تو اس کو حج میں. تو اس طرح وہ ذرا تھوڑا سا اضافہ ہو گیا، دوسروں کا علم بھی اس میں آ گیا. تو یہی کام تبع تابعین نے تابعین کے لکھے صحف اور مسودات کو اپنی مسموع احادیث کے ساتھ مرتب کر دیا، ٹھیک ہے. اگلی نسل میں بھی یہی کیا کہ انہوں نے جتنے جتنے تابعین تھے ان سے احادیث سنی، اور اپنے بزرگ سے جو کتاب لی تھی ان کو سنی، احادیث کو اس میں ارینج کر کے ترتیب دے کے لکھ دیا، اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کیا. تو اس کو کہتے ہیں تدوین. یہ دیکھیں نا، یہاں غلط فہمی انہوں نے پیدا کی. لفظ کی پہچان اگر ہو جائے ہمیں تو ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اب کیا بنیاد بنا کے کتنی غلط فہمی آگے پیدا کر رہے ہیں اور کتنی غلط عمارت انہوں نے کھڑی کر دی ہے. بڑے ذہین لوگ ہیں یہ، بہت ذہین. یہ تھوڑی سی بنیاد پکڑتے ہیں، تھوڑا سا جس طرف کسی کا ذہن ہی نہیں جاتا، اور اسی بنیاد پہ یہ عمارت کھڑی کرتے ہیں اور کرتے جاتے ہیں. بندے کے ذہن میں شکوک شبہات وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، اور آخر ایک وقت آتا ہے وہ خدا حافظ کہہ دیتا ہے، ان چیزوں کو میں نہیں مانتا. تو یہ یعنی اتنے ہوشیار اور سمجھدار لوگ ہیں، جبکہ خزانہ ہمارا ہے، الفاظ عربی زبان کے ہیں اور ہم ان کو نہیں جانتے کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے. مسودات، یہ جو آپ کی نوٹ بکس ہیں نا، آپ نے کچھ لکھی ہے، نوٹ بکس ہیں آپ کے پاس، ہے نا، تو جو بھی آپ اپنی فائل میں یا نوٹ بک میں لکھتی ہیں نا، وہ لکھی جو ایک چیز ہے اس کو مسودہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی مسودہ ہے، یہ ٹھیک. تسوید سے ہے، تسوید کہتے ہیں سواد سے، سودا کالا، یعنی انسان قلم سے یا سیاہی سے جب کچھ لکھتا ہے اور کو الفاظ کو یا عبارت کو لکھ دیتا ہے کاغذوں پہ، تو اس کو کہتے ہیں یہ مسودہ ہے، ٹھیک ہے، ورنہ خالی کاغذ ہوں گے نا تو ان کو کوئی نہیں کہے گا یہ مسودہ ہے، وہ کہے گا کاغذ ہے، لیکن اگر کوئی لکھا ہوا ہو تو کہتے ہیں یہ میرا مسودہ ہے، ٹھیک ہے. مراحل تدوین، تدوین حدیث کے کل تین مراحل ہیں جو اس تاریخ کو اپنے اندر سموتے ہیں کہ حدیث رسول کس طرح مرحلہ وار تاریخی اور تحقیقی معیارات سے گزر کر ہم تک پہنچی اور امین و صادق علماء کے ذریعے پہنچی، جن پر اعتبار کرنا شاید اس اعتبار سے بدرجہ زیادہ بہتر ہے جو آج کے دور میں بدعملی، جھوٹ، منافقت اور کینہ و حسد میں ملوث جاہل ولا تعلق لوگوں پر کیا جاتا ہے، یعنی اعتماد بندہ ان لوگوں پر کر لیتا ہے لیکن ان پر نہیں کرتا. اس لیے تدوین حدیث کا یہ عظیم سفر اپنی بھرپور تاریخ رکھتا ہے جس سے ہر طالب علم کا آگاہ ہونا ضروری ہے. پہلا مرحلہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام و تابعین کا دور ہے. دوسرا مرحلہ یہ دوسری اور تیسری صدی ہجری کا زمانہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ اور ان کے تلامذہ خاص یعنی خاص شاگرد جو ہیں اور اصحاب خمسہ یعنی امام مسلم، امام نسائی، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ، یہ پانچ لوگ ہیں اصحاب خمسہ. تو اصحاب خمسہ سے پہلے کا اور امام بخاری کے شاگردوں کا یہ جو زمانہ ہے، یہاں تک آ کے یہ دوسرا مرحلہ ختم ہوتا ہے. پھر تیسرا مرحلہ ہے امام بخاری کا زمانہ اور ان کے بعد کا زمانہ ہے. تو پہلا مرحلہ دیکھتے ہیں، وہ ہے عصر نبوی اور صحابہ اور تابعین کا دور. یہ سنہرا دور جو پہلی صدی ہجری تک کا ہے، اس بحث و تحقیق کا محتاج تھا کہ حدیث کی روایت اور حفظ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مکتوبات کو جمع کرنے کا کتنا کام ہوا. تاریخ حدیث کا یہی مرحلہ ہے کہ اگر اس کے ڈانڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بعد کے محققین سے جڑتے ہیں، یعنی تابعین نے وہ ایک صحیفہ مرتب کر دیا، مسودہ بنا لیا. اب دیکھنا یہ کہ یہ تابعین کے تعلق کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جڑتا ہے، تو پھر بات محقق ہو جاتی ہے، یعنی ثابت ہو جاتی ہے کہ واقعی تدوین حدیث کا کام ہوا ہے. اور اگر نہیں ملتی، یعنی تعلق نہیں جڑتا، تو پھر گوسپل رائٹرز یعنی انجیل کے مصنفین کی طرح یہ بھی چند ایسے مسودے ہیں جنہوں نے زمانہ بعد بیٹھ کر محض ایسی مفروضہ باتیں لکھ دیں جن کا انہیں بھی یقین نہیں، بس لکھ دیں، پہنچا دیں. جس طرح آج بائبل پہ کسی کو یقین نہیں ہے، خود اگر دیکھیں ویب سائٹ جا کے تو بہت سے کوشچن ہیں اس پہ. بہت سے لوگوں نے بائبل کے خلاف بہت سی اپنی ویب سائٹس کھولی ہیں، حتیٰ کہ وہ کرسچن ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہی نہیں ہے کتاب اصل ہے کہ نہیں. تو بڑی کہانی ہے، وہ پڑھیں آپ. پھر مثالیں آگے آ رہی ہیں. آپ نے مختلف حکمرانوں کو جو خطوط لکھے وہ تحریر شدہ تھے، ٹھیک ہے، لکھوا کے بھجوایا آپ نے، آپ کی سٹیمپ اس پہ لگی ہوئی تھی، مہر. مصر کے شاہ مقوقس کو ایک خط لکھا جس میں اسلام کی دعوت دی گئی تھی. گزشتہ صدی میں ایک عیسائی گرجا میں رکھی گئی ایک قدیم کتاب کی جلد میں لگا ہوا آپ کا یہ خط ملا ہے، جس کا انکشاف بھی مستشرقین نے کیا ہے. ان کو ملا ہے تو انہوں نے کہا لیجیے جی یہ تو وہی خط ہے جو اللہ کے رسول نے ہمارے بادشاہ مقوقس کو لکھا تھا، اور ان کی کتاب کی کسی جلد میں وہ خط لگا ہوا ملا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ بےعینی وہی نامہ مبارک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس کو لکھوایا تھا، کیونکہ اس کا عربی رسم الخط بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور کا ہے، مہر میں نام بھی ہے اللہ رسول محمد، یعنی یوں نیچے سے محمد الرسول اللہ، اور اس کی ترتیب اور صورت بھی وہی ہے، ترتیب ہی ہے محمد رسول اللہ یوں، اور صورت بھی وہی ہے راؤنڈ سی، اور پھر اس کی تحریر بھی وہی ہے جو صحابہ و تابعین اور محدثین کی سند سے زبانی روایت ہو کر کتب حدیث میں درج ہو چکی ہے. اب یہ خط جیسے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں صحابہ کرام کے پاس نہیں تھا، اس کی کاپی نہیں رکھی گئی، اور نہ ہی کسی محدث کے پاس یہ کاپی موجود تھی، وہ تو وربلی زبانی یہ روایت چلی ہے، کتاب میں آ گئی، خط اب ملا ہے تو اس کو اٹھا کے دیکھیں، دونوں میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایسے صحیفے جو دعوتی اور فقہی مسائل پر مبنی خطوط ہیں، وہ آپ نے بادشاہوں، حکمرانوں، قبائلی سرداروں، اپنے گورنرز، عمال اور قاضیوں کو لکھے، کئی تحریری معاہدے اور عہد و پیمان کیے، بیشتر تحریریں ایسی لکھوائیں جن میں معافی نامے اور زمین کی ملکیت دینے کی تھی. ان میں کچھ دستیاب بھی ہو گئیں جن کے فوٹو شائع ہو چکے ہیں، ایسے رجسٹر تیار کروائے جن میں عام مسلمان اور مجاہدین کے نام درج ہوں تاکہ ان میں غنائم اور اموال تقسیم ہو سکیں اور شہداء کا علم بھی ہو، اپنے سفیروں کا رجسٹر بھی تیار کروایا، غلامی سے آزادی اور قرض کے بوجھوں کی ضمانت نامے بھی لکھوائے، خطبوں اور مختلف احادیث کی کتابت بھی کرائی. ان سب کا انکشاف گو پچھلی صدی عیسوی میں ہوا ہے، جو محدثین کی انتہائی محتاط زبانی روایت اور ثقاحت کے شواہد ہیں، اور سبھی مرفوع احادیث ہیں. صحیفہ صحیحہ، صحیفہ صادقہ، مقوقس کو آپ کا لکھا ہوا خط اور خلافت عثمانی کا لکھا ہوا قرآن، یہ سب آج بھی موجود ہیں. تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے کام ہوئے ہیں، کتنے اہم کام ہیں، یہ ان سب کو اگر دیکھ لیں تو حدیث کا ایک اچھا خاصا میٹیریل جمع ہوتا ہے. پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا صحیفہ حدیث جس میں زکوٰۃ کے احکام تھے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کتاب الجہاد میں کیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ تو معروف ہی تھا، جس میں زکوٰۃ، صدقات، دیت، حرمت مدینہ، خطبہ حجت الوداع اور اسلامی دستور کے اہم نکات تھے. محمد ابن الحنفیہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے پاس یہ صحیفہ تھا، پھر امام جعفر کے پاس آیا اور انہوں نے حارث کو لکھ کر دیا. ڈاکٹر مصطفیٰ اعظم ان کا میں نام لے چکا ہوں، ان کا ایک کام ہے اسٹڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر، کتاب ملتی ہے مارکیٹ میں یا نیٹ پہ بھی موجود ہے. تو ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی کا کام یعنی اسٹڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر بھی بہت اہم اور بنیادی نوعیت کا ہے. مشہور مستشرق اے جے آربری کی زیر نگرانی یا ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، جس میں تقریباً 50 صحابہ کرام اور 150 سے زائد تابعین کرام کے ہاتھ کے لکھے ہوئے حدیثی مواد کے ثبوت انہوں نے فراہم کیے ہیں. یوں اس نسل کے مجموعہ ہائے حدیث مرتب ہو گئے، یعنی تابعین کی جو نسل ہے نا، انہوں نے اپنے حدیث کے مجموعے مرتب کر دیے، جن میں صحیفہ حمام بن منبہ، صحیفہ معمر ابن راشد جسے ان کے شاگرد امام عبد الرزاق صنعانی نے اپنی مصنف میں جمع کیا، ان کی کتاب مصنف عبد الرزاق، یہ چھپی ہوئی کتاب ہے، کئی والیوم میں ہے، اور وہ مسند احمد میں بھی آ گیا ہے یہ صحیفہ. اس کے علاوہ بے شمار تابعین کے لا تعداد مجموعوں کی دنیا کی مختلف لائبریریوں میں موجودگی ایک حقیقت ہے، جن میں کچھ شائع ہو چکے ہیں. ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ کا صحیفہ حمام بن منبہ کی تحقیق پر ایک قیمتی نوٹ، اور الوثائق السیاسیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط، معاہدات اور خلفۂ اربعہ کے معاہدات وغیرہ کا تذکرہ اہل ایمان کے یقین کے لیے کافی ہے. انہوں نے سب یہ جمع کیے ہیں. وہ لکھتے ہیں صحیفہ حمام کے 9 دستیاب مخطوطوں سے خود اس کا بھی یقین ہو جاتا ہے کہ امام احمد ابن حنبل نے اپنی پوری علمی دیانت سے صحیفہ حمام کے متعلق اپنی معلومات محفوظ کی ہیں. انہیں کیا خبر تھی کہ ان کی وفات کے 1150 سال بعد ان کی لکھی حدیث کی توثیق اس طرح ہوگی کہ یہ مخطوطہ بعد میں ملے گا اور پھر لوگ اس کو پڑھیں گے اور پھر کہیں گے کہ یہ تو وہی احادیث ہیں جو امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں لکھ ڈالے ہیں، جبکہ امام احمد کے پاس یہ صحیفہ تھا نہیں. اگر انہوں نے صحیفہ حمام کی حد تک جال سازی نہیں کی تو اپنی مسند کے باقی اجزاء میں بھی عمدن کوئی ایسی بددیانتی نہیں کی ہوگی. پھر لوگوں کو یہ یقین بھی آ جاتا ہے کہ باقی اجزاء بھی پھر ان کے درست ہیں. یہ کتاب چھپی ہوئی ہے یہیں پر پاکستان میں، یہ بیکن باکس یا بکس نام کا ایک پبلشر ہے جس نے یہ کتاب شائع کی ہے. اسی طرح امام اوزائی، سفیان الثوری، ابن وردان، ان کے صحف حدیثیہ بھی قابل ذکر ہیں. سب سے زیادہ مشہور مجموعہ امام مالک کی موطا ہے جو دوسری صدی ہجری کے اوائل میں ہی جمع کر لیا گیا تھا. یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کتاب لکھی ہے صحیفہ مان و نبے، تو ان کی زندگی میں سن 120 ہجری میں، انہی کی زندگی میں یہ کتاب اندلس پہنچ گئی تھی. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے یہ کتاب لکھی ہے، 120 ہجری سے پہلے. الحمدللہ ہمارے دور کی چند ممتاز شخصیات نے اس موضوع پر علمی و تحقیقی کام پیش کر کے ایسے توہمات کو یقین میں بدل دیا ہے. ان میں ایک رہنما کوشش ڈاکٹر محمد زبیر صدیقی کی ہے، جنہوں نے حدیث لٹریچر نامی کتاب لکھی. یہ کتاب بھی ضرور پڑھیں، یہ کتاب موجود ہے. یہ نام لکھیں محمد زبیر صدیقی، آپ کو یہ کتاب ان کی آ جائے گی نیٹ پہ، تو اس کو کاپی کر کے پی ڈی ایف اس کو محفوظ کریں. اور مستشرقین کے سوالات اور اعتراضات کا بہت محققانہ جواب دیا. ان کے بعد ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ نے مجموعۃ الوثائق السیاسیہ لکھ کر اور صحیفہ حمام ابن منبہ کو ایڈٹ کر کے علم کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا، اور خطوط نبوی و دیگر تحریری معاہدات اور رسائل کو شائع کر کے روایت و حفاظت حدیث کے ایسے ٹھوس دلائل فراہم کیے کہ شر اپنا منہ دیکھتا رہ گیا جو حدیث کے مخالف تھے. ان معاصر علماء کی ان کاوشوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ استشراق اپنی تمام تر محرف یعنی ڈسٹارٹڈ تحقیق اور تنقید کے اپنا منہ دیکھتا رہ گیا، کیونکہ ان کے نام نہاد سوالات اور تحقیقات ان علماء کے انکشافات کے بعد اپنی قدر کھو بیٹھے، اور حدیث رسول ایک بار پھر توانا ہو گئی اور اس کی خدمات میں اضافہ ہو گیا. الحمدللہ اس دور میں جو اضافہ ہوا ہے، خدمات کی ہیں علماء نے، وہ پچھلے 1500 سال میں نہیں ہو سکی، حقیقت ہے. خاص طور پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کوشش ہے، یا انہوں نے دو انسائیکلوپیڈیاز لکھے ہیں، ایک سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے نام سے اور دوسرا سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ کے نام سے، اور ایک ایک حدیث کو انہوں نے ایڈٹ کیا ہے، تخریج کی ہے اس کی، ایک ایک راوی کے بارے میں، پھر ٹیکسٹ کے بارے میں، پھر اس سے ملتی جلتی دوسری احادیث کو بھی وہاں لا کے بتا دیا کہ یہ حدیث قابل قبول ہے یا نہیں ہے، اور کس بنیاد پہ قابل قبول ہے اور کس بنیاد پہ نہیں ہے. اور یہ عام بندہ جو جب حدیث کی کتاب پڑھتا تھا نا، وہ بڑا کنفیوز ہوتا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں اس کو کیا کہوں، یہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے. یہ انسائیکلوپیڈیا پڑھنے کے بعد بندے کو تسلی ہو جاتی ہے کہ بس اب جو وہ انسائیکلوپیڈیا جس میں صحیح حدیث لکھی ہیں، انہی کو اگر سورس بنا کے انسان پیش کر دے اور کہے کہ یہ حدیث ہے سلسلہ احادیث صحیحہ میں، حدیث نمبر یہ ہے، تو لوگوں کو اب بولنے کی گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ جو بولے گا وہ یا تو ایکسپرٹ ہوگا، اور ایکسپرٹ بولے گا تو وہ کہے گا بالکل ٹھیک کہا انہوں نے، جو کم ہوگا وہ خود اپنی غلطی پہ بعد میں نادم ہوگا کہ میری پہنچ وہ نہیں ہے جو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. تو اس طرح بہرحال یہ اضافہ مسلسل ہوتا گیا ہوتا گیا. دیکھیں آئندہ بھی کیا ہوتا ہے، اب تو ویب سائٹس پہ کچھ ایسے بھی مجموعے آ گئے ہیں، اب نیٹ پہ اگر آپ جائیں کسی راوی کا نام لکھیں تو اس راوی کی سارے حالات زندگی بھی آ جاتے ہیں، اور کتابیں اس کا تذکرہ ہے وہ بھی آ جاتے ہیں، علماء کے کمنٹس بھی اس پہ آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ بھی کہ یہ اتھینٹک ہے ویک ہے وہ بھی آ جاتا ہے، پھر یہ بھی آ جاتا ہے کہ اس نے کون کون سی حدیث روایت کی ہے، سب کچھ مل جاتا ہے وہاں. الشاملہ اس نام سے ایک ویب سائٹ ہے، وہ اگر دیکھیں آپ تو اس میں یہ سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اب بہت سی کتابوں کو کھنگالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، انہی کتابوں کی سارے ریفرنسز کے ساتھ وہ عبارت سکرین پہ آ جاتی ہے، اور اس سے بندہ فائدہ اٹھا سکتا. ذرا اس میں بھی کوئی تھوڑا سا ایکسپرٹ بننے کی کوشش کریں کہ حدیث کو ہم نے الشاملہ میں کس طرح تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی بڑا علم ہو جائے گا آپ کو، انشاءاللہ بڑی تسلی ہوگی. اور کتابیں جو اٹھاتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے وقت لگتا ہے، وہ تھوڑا سا وقت آپ اس پہ لگا لیں گی نا، تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ علم پڑھنے کو مل جائے گا. اس کو بھی دیکھیں، تابعین آپ سب جانتی ہیں کس کو کہتے ہیں. ہر وہ شخص جو صحابی رسول کو حالت ایمان میں ملا ہو خواہ عرفی صحبت ہی کیوں نہ ہو، عرفی کا ایک پہچان کی کہ میں پہچان گئے یہ صحابی رسول ہیں، پھر اسی حالت میں ایمان کے حالت میں ہی وفوت ہوا ہو، اسے تابعی کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ جو ہے نا ائمہ حدیث نے لفظ قرآن مجید اتبعوہم سے لیا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم، تو یہ اتبعو کا مطلب جنہوں نے اتباع کی، تو تابعی یعنی صحابہ کی اتباع کرنے والا، تو اس جنریشن کا نام یہ رکھ دیا گیا۔ یہ نسل براہ راست صحبت صحابہ سے مستفید ہوئی، یعنی انہوں نے صحابہ کا نام سے فائدہ اٹھایا، اس وجہ سے اسے درجہ اور روایت حدیث میں خاص اہمیت حاصل ہے، یعنی صحابہ کا نام کے بعد ان کو ایک اہمیت حاصل ہے۔ اس نسل کی ذمہ داریاں نئی تھی، مختلف گروہ اور فتنے، پھر ان کی طرف دعوت دینے والے داعی وہ سب موجود تھے ان کے ارد گرد، ان کی تدلیس و تلبیس سبھی حدیث کی مزید حفاظت کے متقاضی تھے، وہ باتوں کو الٹا دیتے پلٹ دیتے اور شیطانی چیزوں کو دین بنا کے پیش کرتے تھے وہ، تو اس لیے ایسی صورت میں ان کی ذمہ داری یہ بڑھی کہ ہم کس طرح حدیث کی حفاظت اب کریں، یہ ان پہ نہیں چھوڑ سکتے جو ہمارے کولیگ ہیں، ہماری ایج کے لوگ ہیں، ہماری جنریشن کے ہیں، یہ تو جھوٹ اور سچ کو گڈ مٹ کر کے پھیلا رہے ہیں اور آپس میں ہمارے درمیان تفرقہ بازی بھی پیدا کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے تابعین نے نو واردوں کی، یعنی یہ نو وارد تھے، ان کی پھیلائی گرد و غبار کو جھاڑا اور ان کی بدبودار تحریروں کا جواب بھی دیا جس میں عقائد کی بڑی خرابیاں تھیں۔ تابعین نے ان احادیث کو جمع کیا جو انہوں نے صحابہ رسول سے سنی تھی، نیز ان کے فتاوی کو بھی ان مجموعوں میں شامل کیا، ایک احادیث تھی، دوسرا ان کے اپنی کوئی مسائل ان سے پوچھے گئے تو انہوں نے کوئی مسئلہ کا جواب جو دیا تو وہ ایک فتویٰ جو تھا وہ بھی ان کو یاد تھا، تو وہ سب چیزیں انہوں نے احادیث پلس ان کے فتوے پھر اپنے والد سے سنی باتیں وہ سارا کچھ انہوں نے جمع کر دیا، تو یوں اپنے لیے مجموعے مرتب کیے۔ 150 سے زائد تابعین کے ذاتی مجموعہ حدیث کا انکشاف ہو چکا ہے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس نسل میں چونکہ کچھ ایسے بھی پائے گئے جو عقل کے مارے اور گروہی سیاست اور نفرت کا شکار تھے، اس لیے ان کی روایت محدثین کھنگالتے اور نقد و تبصرہ کے بعد اس پر اپنا فیصلہ ساتھ کرتے ہیں، یعنی یہ بتاتے ہیں کہ یہ بندہ فلاں گروہ کا تھا، یہ اس سے متاثر تھا، یہ خارجی تھا، یہ رافضی تھا، اس نے یہ حرکت کی، اس نے یہ حرکت کی، تو یہ سب چیزیں وہ دیکھ کے اس پہ نقد و تبصرہ کر کے اس تابعی پر کریٹیسائز ضرور کرتے ہیں لیکن صحابی پر نہیں کرتے، صحابی پر نہیں کرتے۔ تابعین کا زمانہ 150 ہجری تک ہے، سب سے پہلے تابعی جو فوت ہوئے وہ ابو زید معمر ابن راشد ہیں جنہیں 37 ہجری میں خراسان میں شہید کر دیا گیا تھا، اور آخری تابعی خلف ابن خلیفہ ہیں جن کی وفات 181 ہجری میں ہوئی، یہ ہے اتنا لمبا زمانہ ان کا۔ گو اس زمانہ میں اسناد ذرا طویل ہو گئی تھی، یعنی 180 یا 160 میں بھی آپ جائیں تو 160 سے اوپر تک جائیں تو نبی علیہ السلام 11 ہجری میں فوت ہوئے، اور 160 ہجری تک درمیان میں جتنا گیپ ہے نسلوں کا، ان تمام نسلوں کو اگر ملائیں تو دو تین بندے بیچ میں ضرور آ جاتے ہیں، مگر پھر بھی اس نسل میں ثقات اور غیر ثقات کی تمیز کا شعور بیدار ہو گیا تھا کہ کون اتھینٹک ہے، کون ٹرسٹ وردی ہے اور کون نہیں ہے، یہ سب ان کے درمیان یہ شعور موجود تھا۔ علماء حدیث نے ایک آواز حق بلند کیا اور ببانگ دہل کہا، ان ہاذا العلم الدین فانظروا عمن تأخذون دینکم، مسلمان ہو، نوجوان ہو، نئی نسل ہو، یہ علم جو ہے یعنی حدیث کا یہ دین ہے، تو لہذا دیکھا کرو تم کس سے یہ حدیث لے رہے ہو، کس سے اپنا دین سیکھ رہے ہو، تمہارا سکھانے والا کوئی ٹیچر وہ بھی کوئی صحیح ہوگا تو تمہیں صحیح بات بتائے گا، اور اگر وہ دین کو ڈسٹارٹ کر کے تبدیل کر کے چینج کر کے تمہیں بتاتا ہے تو اس کو پرکھو کہ بندہ کون ہے، وہ کس کس گروپ سے اس کا تعلق ہے، کس کی طرف یہ زیادہ مائل ہے، کس قسم کے نظریات رکھتا ہے۔ تو جب بندے کو پہچان لوگے تو پھر وہ حدیث جب پیش کرے گا تو پتہ چل جائے گا کہ حدیث اپنی مرضی سے پیش کر رہا ہے یا اس میں اپنی مرضی کی چیزیں داخل کر کے پیش کر رہا ہے، اپنے نظریات کو پروموٹ کرنے کے لیے اس حدیث کو اہمیت دے رہا ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کاؤنٹ کرنا پڑتی ہیں، اس لیے اسٹوڈنٹ کے لیے ٹیچرز کا جو انتخاب ہے وہ بڑا ضروری ہے، حقیقت ہے، بڑی ذمہ داری ہے ٹیچر کی بھی، اور پھر ٹیچرز کا انتخاب بھی اسٹوڈنٹ کے لیے بڑا ضروری ہے. ہر ایرے غیرے سے انسان علم کو حاصل کرنے کا شوق اپنے اندر پیدا نہ کرے, کیونکہ معمولی سی بات ذہن کو یوں مولڈ کر سکتی ہے. تو اس لیے ٹیچر کا انتخاب بڑا ضروری ہے. یہ آواز محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کی تھی, جس کا بلند ہونا تھا کہ دفاع سنت کے تیار دستے پوری ہمت سے آگے بڑھے اور کذاب اور مفتری لوگوں کے جھوٹ کو بے نقاب کرنے اور ان کی تلبیس و تدلیس کو رسوا کرنے میدان میں اتر آئے. علم اسناد وجود میں آ گیا, ٹھیک ہے, جس کے ذریعے سے حدیث اور سنت دونوں کی حفاظت شروع ہو گئی. کیونکہ جو بھی حدیث بیان کرتا تو یہ پوچھتے تھے, امن تم یہ حدیث بیان کر رہے ہو مگر لی کس سے ہے؟ تو وہ جو بتاتا فلاں سے تو وہ پہچان جاتے یہ بندہ کون ہے, اس کا کس سے ایفیلیشن ہے, کس سے اس کا تعلق ہے, کس گروہ کا بندہ لگتا ہے یہ, تو یہ سمجھ آ جاتی ان کو. پھر مخضرم تابعین ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو زمانے رسالت میں پیدا ہوئے, مسلمان بھی تھے مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے, ٹھیک ہے نا, یعنی نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا مگر آپ کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے, تو وہ زمانہ اور صحابہ کرام کا زمانہ یہ ملا ان کو, تو اس طرح رسول کی زیارت نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ تابعی تو بنے مگر ان کو ذرا ٹائٹل یہ دیگا کہ مخضرم, ٹھیک ہے. اس طرح مخضرم شاعر بھی ہوتے ہیں, وہ جاہلی دور کے اور ایک وہ جس نے مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کو پایا, تو یہ دور دونوں جس کو ملے ہیں اس کو کہا جاتا ہے یہ مخضرم شاعر ہے. فقہاء مدینہ یہ ایک اور ہے, یہ مدینہ کے وہ سات فقہاء ہیں, یہ تابعی ہیں جنہیں علمی اور فقہی اعتبار سے دوسروں پر فوقیت حاصل ہے. یہ بڑی اچھی ایک کتاب ہے ان پر, فقہاء سبع نام ہے اس کا, اور مولانا محمد اسحاق صاحب ہیں ان کی لکھی کتاب ہے یہ. میں انہیں ملا ہوں محمد اسحاق صاحب کو لاہور میں, ایک کوئی غزنوی مدرسہ تھا جامعہ غزنویہ, میں وہاں زہر کی نماز پڑھنے گئے تو سامنے پڑھا رہے تھے صحیح بخاری شریف, تو میں بیٹھ گیا سنا, ماشاءاللہ انتہائی نیک انسان. اس وقت یہ باہر نکلا تو ساتھ ہی ایک مکتبہ تھا, وہاں میں نے ان کی یہ کتاب دیکھی اور خریدی. پھر تو پہلے ان میں ان علماء کو, فقہاء سبع کو دوسرے جتنے بھی تابعی ہیں ان پر فوقیت حاصل ہے دو اعتبار سے, ایک تو فقیہ تھے دوسرا عالم تھے, اور یہ سب محدثین بھی ہیں. ان میں داماد سیدنا ابو ہریرہ امام سعید بن مسیب ہیں, یہ کبار تابعین میں سے ہیں. یہ سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں پیدا ہوئے لیکن ان کو ہوش تھا اور سیدنا ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست انہوں نے فائدہ اٹھایا. پھر امام قاسم ابن محمد بن ابی بکر صدیق ہیں, یہ حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے ہیں اور سید عائشہ کے بھتیجے ہیں. تو یہ آ کے بھی بڑے شرم و حیا کے مسائل پوچھتے تھے اپنی پھپھی سے, اور پھپھی کھل کے بتاتی تھی ان کو. یہ حدیث ہے ان کی جو انہوں نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول کس طرح نہاتے تھے, تو انہوں نے کیا کیا, فوراً چادر تان لی اور بیچ میں کھڑی ہو کے نہائی اور اس کو بتایا کہ کس طرح نہانا ہے, بھتیجے تھے. اب یہ حدیث جو ہے وہ جب حدیث میں بیان کی جاتی ہے تو یہ لوگ اس حدیث کو پکڑتے ہیں, کہتے دیکھیں یہ ام المومنین کسی کو نہانا سکھا رہی ہیں اور اس طرح یہ کتنی بے حیائی ہے. ہم حدیث کو تو غلط نہیں کہتے مگر ان کی بے حیائی کو مان لیتے ہیں, نعوذ باللہ. اور بھائی بھتیجے تھے ان کے, اور پھر وہاں یہ کوئی ہماری اتنا کوئی سسٹم نہیں تھا کہ چار دیواری ہو چھت ہو اور اس میں, بھائی ان کے ہاں یہی عام تھا. اور پھر دوسرے یہ کہ عام آنا جانا بھی نہیں ہوتا تھا ایسے, تو جو بھتیجا ہے وہ تو بھتیجا ہے, بھانجا ہے وہ بھانجا ہے. تو ان سے بھی بہرحال شرم و حیا ہوتی تھی, لیکن ایک طریقہ تعلیم دینے کے لیے اگر والدہ نے پھپھی نے استعمال کر لیا تو اس میں کیا آ رہا ہے. امام عروہ بن زبیر ہیں, یہ بھانجے ہیں سید عائشہ کی. خارجہ بن زید بن ثابت, یہ بھی تابعی ہیں. پھر سلیمان ابن یسار ہیں, عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ بن مسعود حزلی ہیں, ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف, سالم بن عبداللہ ابن عمر, یا بعض کے نزدیک ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام المخزومی. تو یہ سات فقہاء ہیں جو مدینہ کے بڑے مشہور ہیں, تابعین میں سے ہیں, اور ان کا مقام تمام تابعین میں بلند تر ہے. تو تو کسی شاعر نے ان سات فقہا کو ایک شعر میں یوں پڑھوایا ہے کہ اذا قیل من فی العلم سبعۃ ابحر روایتهم عن العلم لیست بخارجہ فقل هم عبید اللہ عروۃ قاسم سعید ابو بکر سلیمان خارجہ. ٹھیک ہے, ساتوں نام بھی آ گئے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ من فی العلم حدیث میں یا علم فقہ میں کون ہے جو سبعۃ ابحر, جو سات سمندر ہیں, یعنی سات سمندروں کی طرح وہ لوگ ہیں, وہ کون ہے؟ روایتهم عن العلم, علم حدیث کے سلسلے میں جن کی روایت ہے, لیست بخارجہ, وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نہیں ہو سکتی, وہ روایت ضرور کریں گے, تو وہ کون ہے سات نام؟ تو قل, تو کم کہو, وہ ایک عبید اللہ ہے, عروہ, قاسم, سعید, ابو بکر, سلیمان اور خارجہ. پھر سقاحت تابعی, ایک سوال ہے کہ صحابی پر تو چلو کریٹیسائز نہیں ہو سکتا, اس کو تو ہم مان لیتے ہیں, کیا تابعی کو بھی مانیں؟ تو محدثین کرام نے قبول روایت کے لیے تابعی کا ثقہ ہونا ضروری قرار دیا ہے کہ وہ ثقہ ہو. ثقہ کا مطلب ٹرسٹ وردی ہو, اتھینٹک ہو. دوسرے علماء بھی اس پر ٹرسٹ کریں کہ جو بات کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے, اور خود بھی جو بات کرے پکی ٹھکی بات کرے, صحیح بات کرے. جیسے امام عامش کو طبقہ تابعین میں امام مسلم نے لکھا ہے, کیونکہ انہوں نے سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو حرم پاک میں مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا تھا, اور اتنا لکھا ہے. یہ معرفت ہے, یہ عرفی ہے, ٹھیک ہے نا, عرفی لقاء ہے. تو بس اتنا دیکھا, امام عامش آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جو ہیں مقام ابراہیم کے ساتھ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں, دور سے انہوں نے دیکھا لیکن ملے نہیں, رش ہوگا یا کوئی وجہ ہوگی, وہ نماز میں ہوں گے. تو گو ان کا سما ثابت نہیں, یعنی انہوں نے امام سیدنا انس ابن مالک سے سنا نہیں ہے, مگر لقاء ملاقات ثابت ہے. لقاء کا مطلب یعنی ملاقات. اور حفظ و ثقاحت امام مسلم کے نزدیک مسلم ہے. وہ کہتے ہیں امام عامش انتہائی حافظ تھے, بہترین حافظہ تھا ان کا, اور ثقہ انسان تھے. تو اس طرح کی اگر کیفیت ہو تو وہ تابعی قابل قبول ہے, ورنہ تابعی میں تو بہت سے اور بھی تابعی ہیں. ابن سبا بھی تابعی تھا, عبداللہ ابن سبا, جس نے بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا. تو اسی طرح محمود ابن غیلان تھا, وہ بھی بڑا تابعی تھا مگر بہت بڑا فتنہ اس نے برپا کیا, اور بھی بہت سے لوگ تھے. تو افضل تابعی کون ہے؟ امام احمد اور اہل مدینہ کے نزدیک سب سے افضل تابعین میں سب سے افضل تابعی سعید ابن المسیب ہے, اور اہل کوفہ جو ہیں وہ کہتے ہیں اویس قرنی ہے, اور وہ کہتے ہیں خیر التابعین ہے. اہل کوفہ سے مراد کوفہ کے جو علماء ہیں, کوفی لوگ نہیں, کوفہ کے علماء جو ہیں. اور اہل بصرہ وہ حسن بصری کو کہتے ہیں, یہ بہترین تابعین ہے. فرق صرف یہ ہے کہ امام احمد جو ہیں وہ علم اور روایت حدیث میں سعید ابن المسیب کو افضل قرار دے رہے ہیں, اور اہل کوفہ اویس قرنی کو صلاح اور زہد میں افضل قرار دے رہے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. پھر طبقات ہیں ان کے. امام حاکم نے ان علماء کے 15 طبقات لکھے ہیں, مگر دیگر علماء نے انہیں 3 میں جمع کر دیا, یعنی 3 طبقے بنائے ہیں. طبقہ اولا, یہ وہ کبار تابعین ہیں جنہوں نے کبار صحابہ سے روایت لی اور علم رسول حاصل کیا, جیسے سید ابن مسیب اور فقہ سبا وغیرہ, یہ بڑے بڑے صحابہ سے ملے ہیں. کبار کا مطلب بڑی عمر کے جو صحابہ تھے ان کو ملے ہیں, جو سینئر صحابہ تھے. پھر طبقہ ثانیہ, تابعین کا یہ درمیانہ طبقہ ہے, جیسے حسن بصری اور ابن سیرین وغیرہ, جنہوں نے بعض صحابہ سے روایت کی اور کچھ دوسرے صحابہ نے انہیں احادیث لکھ کر بھیجی. اور طبقہ ثالثہ جو ہے, یہ طبقہ تابعین صغار تابعین کا ہے, یعنی انہوں نے چھوٹی عمر میں چند صحابہ کرام کو جو بزرگ ہو چکے تھے ان کو دیکھا تھا, جنہوں نے کم عمری میں ان صحابہ کرام سے احادیث روایت کی جو وفات رسول کے وقت کم عمر تھے. یعنی صحابی اللہ کے رسول کی وفات کم تھے, لیکن جب خود پیدا ہوئے تو اس وقت یہ ملے تو خود چھوٹے تھے, وہ بزرگ تھے. پھر اسی طرح خواتین تابعیات بھی ہیں. ان میں سیدہ حفصہ بنت سیرین ہیں, عمرہ بنت عبد الرحمن ہیں, ام الدرداء ہیں جن کا نام حجیمہ تھا. تو یہ سب روایت حدیث کرتی ہیں. تو فائدہ کیا ہے؟ یہ ہم تابعین کو اس طرح کیوں پہچانیں؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم مرسل روایت کو متصل روایت سے الگ الگ کر سکتے ہیں، یہ پہچان کا یہ فائدہ ہے. یعنی ایک صغیر تابعی جب کسی صحابی کا نام لے گا کہ میں نے اس سے روایت کی ہے، تو ہم اندازہ کر لیں گے کہ یہ روایت مرسل ہے. ایک صغیر تابعی مثال کے طور پر اگر وہ حضرت عمر کا نام لے تو ہم کہیں گے یہ تابعی ہے، یہ صحابی ہے، تو تابعی صحابی سے روایت کرتا ہے، یہی ہم سمجھتے ہیں نا، عام طور پر تو یہی سمجھتے ہیں نا. مگر نہیں، وہاں یہ پتہ چلے گا کہ یہ صغیر تابعی تھے، وہ کبیر تابعی تھے، یہ ان کو نہیں ملے تھے. تو لہذا یہ درمیان میں کوئی ڈراپ ہے، راوی کا نام گرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ مرسل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس نسل کے فقہاء تابعین کے منہج فقہ اور فتاوی و اجتہاد کو بھی بخوبی سمجھ سکتے ہیں. ان تینوں طبقے کے علماء کو اگر دیکھیں اور ان کے فتاوی کو دیکھیں اور ان کا فقہی منہج دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے دور میں مسائل کچھ اور تھے، درمیانے طبقے کے مسائل کچھ اور ہے، اور پھر چھوٹے طبقے کے مسائل کچھ اور تھے. تو ایشوز نئے نئے کھڑے ہوئے اور ہر ایک نے اپنے اپنے دور میں ان ایشوز کا جو حل پیش کیا اجتہاد کے ذریعے سے، روایت کے ذریعے سے، وہ منہج پتہ چلتا ہے. تو یہ طریقہ کار بھی بڑا واضح ہوتا ہے ان تابعین کے طبقات کو سمجھنے کے بعد. ٹھیک ہے، چلیں باقی انشاءاللہ پھر ہم کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.